الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله به وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كله به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الحجرات کے مضامین جو ہماری معاشرت کی اصلاح کے حوالے سے اور ہماری نظریات کی اصلاح کے حوالے سے جو بنیادی مقاصد کو ذکر کر رہی ہے، جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن کے اندر اس کی اہمیت کو ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 6 تک کے اندر معاشرے کے اندر سنی سنائی باتوں کو پھیلانے کے حوالے سے، افواہوں کے حوالے سے، کس کی خبر معتبر ہے، کس کی خبر غیر معتبر ہے، اس حوالے سے 2 یا 3 درس قرآن کے اندر اس کی تفصیل ذکر کی گئی۔ آگے اللہ رب العالمین جل مجدہو نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کو مخاطب کر کے اور قیامت تک کے مومنین کو ایک دستور عمل دے دیا کہ کس طریقے سے وہ اپنے معاملات کو بروکار لائیں۔ انسان کے دل کے اندر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور اپنے جس چیز کو وہ لینا چاہتا ہے، جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس حاصل کرنے کے لیے اس کے ذہنوں میں کئی قسم کے ہیلے آتے ہیں اور کئی قسم کے طریقے آتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہو نے اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے عمل مبارکہ سے حقیقت کے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کے بچاؤ کے لیے یا کسی بھی چیز کے اقدام کے لیے ایسے بنیادی نمونے اور طریقے ذکر کر دیے ہیں کہ اخلاقی طور پر بھی مسلمان اس کا پابند ہے اور نظریاتی طور پر بھی مسلمان اس کا پابند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کا ایک خاص ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اور اس طرح کہ میں نے گزشتہ درس قرآنوں میں آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد اور تلمیذ ہیں، اور شاگرد ہونے کے حوالے سے شاگردوں سے بظاہر اگر کوئی ایسی تسامو یا کوتاہی ہو جائے تو استاد ان کی اصلاح کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مرتبہ اسی حوالے سے کتنا عالی مرتبہ ہے اور کتنا بلند ہے کہ ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی درستگی کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو براہ راست ان سے جوڑ دیا ہے۔ تو اب ایک خاص واقعے کی طرف، جو قرآن کریم فرقان حمید نے آیت نمبر 6 کے اندر ذکر کیا تھا کہ کچھ قبیلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا زکوٰۃ اور صدقات اور عشر و فطر کے متعلق ان کو ذکر کیا، اور انہوں نے اس کا عہد کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زکوٰۃ اور دیگر صدقات اور جو مالی آپ نے ذمہ داریاں ہم پر لگائی ہیں مرکز کے لیے تو وہ ہم ضرور پیش کریں گے۔ ایک افواہ مشہور ہو گئی کہ جس قبیلے نے یہ واقعہ اور جس قبیلے نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لا کر اس چیز کا عہد کیا تھا، دراصل وہ تو ایسی ہیلے بہانے کر رہے تھے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انہوں نے اسلام قبول بھی نہیں کیا. تو اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جانا یہ بہت سنگین اقدام ہوتا ہے، اس کو علیہ باللہ ارتداد کہا جاتا ہے، مرتد، اور مرتد کی بڑی سخت سزا ہے. قاضی وقت اس کو قید کرتا ہے، اور قید کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول کی جاتی ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر شرعی عدالتوں کے اعتبار سے، اسلامی شرعی قوانین کے اعتبار سے، کہ جس سے کسی فرد واحد کو اس کے نفاس کا حق نہیں ہے، تو اسلامی ریاست کے اندر اسلامی عدل و انصاف کے اوپر جو لوگ مامور ہیں ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ پھر اس کو قتل کر دیا جائے. مرتد کی سزا قتل کی گئی ہے، جس طرح کی گستاخ رسول کے حوالے سے بھی یہ سزائیں منعقد کی گئی ہیں. تو اب جب یہ اطلاع پہنچی کہ جو قبیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تھا اور جس نے زکات دینے کا بھی وعدہ کیا تھا اور جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر کلمہ پڑھا تھا، دراصل وہ اپنے دین سے پھر گئے، اب وہ اسلام سے پھر گئے، اسلام کو قبول نہیں کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہوا یوں تھا کہ ایک شخص کو ان سے زکات کی وصولی کے لیے بھیجا کہ جاؤ زکات اور ان سے صدقات لے آؤ تاکہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے. وہ آدھے راستے سے لوٹ آیا، اور اس شخص کو آدھے راستے سے لوٹنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ دراصل وہ قبیلہ جس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا تھا، اس قبیلے کے کسی فرد کا زمانہ جاہلیت میں اس ولید نامی شخص کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا. تو اس نے کہا کہ کہیں میں وہاں پر پہنچ گیا، انہوں نے مجھے گھیر لیا تو مجھے مار ڈالیں گے. تو آدھے ہی راستے سے وہ لوٹ آیا، اور لوٹ کر اس نے حضور کو خبر دی کہ نہیں نہیں وہ تو اسلام سے پھر چکے ہیں اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق، انہوں نے زکات دینے کا انکار کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایک لشکر تیار کیا اور ان کی سرکوبی کے لیے وہاں پر روانہ کرنا چاہا، لیکن حضور نے نصیحت فرمائی کہ ایک دم ان پر آنا دھمکنا اور نہ ان کے پر سوار ہو جانا، بلکہ دور کہیں پڑاؤ ڈال کر پہلے اس بات کا معائنہ کرنا اور اس خبر کی تحقیق کرنا کہ جو خبر ہم تک پہنچی ہے کہ وہ دین اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں، دین اسلام سے پھر گئے ہیں، تو آیا یہ درست ہے کہ نہیں. تو حضور سیف من سیوف اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے ایک جگہ قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد پھر آپ تنہا چند ساتھیوں کے ساتھ اس بستی میں پہنچے تو ایک دم حیرانگی ہوئی کہ وہاں پر مغرب کی نماز اذان کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ نمازوں کی تیاری کر رہے تھے، اور نمازوں کے تمام اسلامی تمام شعار کو جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مراد پر قبول کیا تھا اس میں سر منہ انحراف نہیں کیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک ایلچی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا، یا رسول اللہ، جو خبر ہم تک پہنچی تھی وہ درست نہیں تھی، اور آپ کا فیصلہ یا رسول اللہ بالکل درست تھا کہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کر لی جائے کہ آیا جو خبر ہم تک پہنچ رہی انہوں نے ایسا کیا کہ نہیں کیا. تو میں نے نہیں بلکہ کئی صحابہ نے میرے ساتھ اپنے کانوں سے ان کی مساجد کو دیکھا اور ان کے اپنے کانوں سے ان کے اذانوں کو سنا ہے، اپنی آنکھوں سے ان کی مساجد کو دیکھا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کو واپس بلا لیا. اب قرآن کریم فرقان حمید میں اس آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس پر اقدام کرنے سے پہلے تم اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات پر غور کر کر اگلی قوم پر چڑھ دوڑو اور بعد میں پھر تمہیں پتا چلے کہ نہیں معاملہ تو ایسا ہوا نہیں تھا، اور پھر تمہارے لیے معافی تلافی اور ندامت و شرمندگی ہو جائے. تو اس معاملے سے پہلے تم اس کی تحقیق کر لو. تو یہ پورا واقعہ آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر گویا کہ ذکر کیا گیا، جس کی طرف اشارہ ہے. اب آیت نمبر 7 کا تسلسل بھی اسی کے ساتھ ہے. اب آپ نے جب اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیا ہے تو پھر میں نے اس کے ضمن میں دو درس قرآن کے اندر آپ کی خدمت میں یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے واقعے کی خبر پر، اگر کوئی شخص کسی واقعے کی خبر دیتا ہے تو اس کی تحقیق کا حکم جب دیا ہے کہ جب وہ شخص فاسق ہو، فاسق اس کو کہتے ہیں فاسق مولن جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہو، شراب پیتا ہو، سود کھاتا ہو، سود کا کاروبار کرتا ہو، اعلانیہ نمازوں کو چھوڑتا ہو، تو ایسا شخص شریعت مطہرہ کے نزدیک مردود الشہدہ ہے، اس کی شہادت معتبر نہیں ہوتی. اور اگر وہ کسی معاملے کی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر معتبر نہیں ہے جب تک دیگر ذرائع سے اس معاملے کی خبر اور تصدیق نہ کر لی جائے. اس سے کہیں آپ کا ذہن یہ نہ الجھ جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو ہم تک پہنچی ہے وہ بھی تو خبر کے ذریعے پہنچی، ہم نے تو ان لوگوں سے ملاقات نہیں کی ہے. تو اس کے لیے محدثین نے پورا ایک شعبہ باندھا ہے کہ جو شخص حدیث کو روایت کر رہا ہے آیا وہ فاسق ہے کہ صالح ہے. تو جرح و تعدیل کا پورا ایک قانون اور ایک پورا ایک شعبہ اس پر موجود ہے کہ جس پر بحث کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی جمعے نکل جائیں اس کی صرف افادیت، اس کی اہمیت بتاتے ہوئے. تو محدثین نے جرح و تعدیل کا، کسی راوی کو قبول کرنا ہے، اس کی عدالت کا کیا معیار ہے، اس کے ٹھیک ہونے کا کیا معیار ہے، اس کی 10 سے 12 اقسام لکھی ہے، اور اس کے اوپر جراح کی کیا صورت ہے اس پر 10 سے 12 اقسام لکھی ہے. اب اس پر ایک راوی جو ہم تک حدیث پاک کو پہنچاتا ہے کہ صحابی نے یہ کہا یا تابعی نے کہا، تو اس شخص کی تحقیق کی جاتی ہے کہ وہ کیا کرتا تھا، کیا کاروبار کرتا تھا، اپنی نجی زندگی کے اندر اس کے لین دین کیسے تھے، معاملات کیسے تھے، بول چال کیسے تھے، رسم و رواج کیسے تھے، گھر کی اور باہر کی زندگی، تو اس کی پوری حالات زندگی. اسماء الرجال نامی ایک شعبہ ہے جس میں پوری تحقیق کی جاتی ہے. جب وہاں سے اجازت مل جاتی ہے ہاں یہ راوی ٹھیک ہے، تو پھر اس راوی کو ہم حدیث سے قبول کرتے ہیں، اور اگر وہ علماء اس راوی کو رد کر دیتے ہیں تو چاہے وہ جتنی بڑی بھی بات کر رہا ہو تو اس کی روایت کو معتبر نہیں جانا جاتا. تو کہیں یہ شبہ پیدا نہ ہو جائے تو میں نے یہ نقطہ آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کیا. تو قرآن نے قید لگائی ہے کہ جب کوئی اہل اعلان گناہ کرنے والا شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر کا اعتبار کر کے اگلے معاملے پر چڑھ نہ دوڑو اور نہ کوئی اقدام کر دو، بلکہ اس کی تحقیق کرو، تفتیش کرو، جس طرح بھی واقعہ آپ نے سنا کہ آیا ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کچھ جماعت اس بات پر سخت تھی کہ نہیں ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، اور انہوں نے اسلام لا کر دھوکہ دیا یہ کیا جائے. لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مقام تھا اور اپنا ایک کردار ادا کیا کہ نہیں، پہلے خالد بن ولید کو بھیجو اور اس بات کی تحقیق کرو. اب اس واقعے کو جوڑ کر آگے نصیحت کی جا رہی ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ تمہاری نجی زندگی ہو یا تمہاری معاشرت کی زندگی ہو، تمہارے خوشی کے لمحات ہوں یا تمہارے قبول کے لمحات ہوں، تمہارے نفع کی چیز ہو یا نقصان کی چیز ہو، اس میں اقدام کرنے سے پہلے اس بات کو سن لینا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت ذکر کی ہے تو اس معاملے کی تحقیق کے لیے ان کی نصیحتوں کو آگے ضرور رکھنا، چاہے وہ تمہاری نفع کی چیز ہو یا نقصان کی چیز ہو، قبول کی چیز ہو یا رد کی چیز ہو. یہ میں اصول بیان کر رہا ہوں، تو نفع کے اندر ہزاروں شعبے آ جاتے ہیں، نقصان کے اندر ہزاروں شعبے آ جاتے ہیں، چاہے وہ انسان کے کاروبار کے حوالے سے ہو، دوستی دشمنی کے حوالے سے ہو یا دیگر معاملات کے حوالے سے ہو. اب قرآن نے ذکر کیا کہ یقیناً تم تو چاہتے تھے کہ چڑھ دوڑو اس قوم کے اوپر اور اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ اور ان کے سروں سے گردنیں اتار دو، لیکن دیکھو ہمارا محبوب تمہارے درمیان موجود ہے، جب تک یہ تمہیں کسی مسئلے کا فیصلہ نہیں دے گا اور یہ جب تک حکم نہیں دے گا اس وقت تم آگے نہ بڑھو. اگر یہ تمہیں حکم دے دے قتال کا تو سرے منہ انحراف کرنا منافقت ہوگی، اور جب یہ حکم نہ دے تو اس وقت آگے بڑھنا یہ دہشت گردی اور بربریت ہوگی. فرما وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اب ساتویں آیت شروع ہو گئی ہے اس مضمون کے ساتھ، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو نصیحت دی گئی کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے کس اعتبار سے کرے. تو فرما وَاعْلَمُوا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خبردار اس بات کو یقین کر لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تمہارے دل کے اندر بے شمار باتیں جاگتی ہے کہ ہم یہ کام کر لیں، اور اگر تمہاری اس خواہش کو نبی قبول کر لیں تو تمہارے لیے بڑی پریشانی ہو جائے اور تم مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاؤ، تو لہذا نبی کے مشورے پر عمل کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے لیے طرز زندگی، اور پھر میں اس لفظ کو دہرانا چاہوں گا کہ کسی چیز سے نفع حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کے نقصان سے بچنے کے لیے، کسی سے دوستی اور ناطے رکھنے کے لیے، کسی سے دشمنی رکھنے کے لیے اپنی ذاتی خواہش کو دخل نہ دو، بلکہ ہمارے محبوب نے جو اس کے طور و طریقے بتائے ہیں، جو ضابطے بتائے ہیں، اس ضابطے کا مقدم رکھنا. کیوں؟ کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اور اگر وہ تمہاری بات مان لی جائے جو تمہارے طبیعتوں کے اندر اتر رہی ہے، تو اکثر معاملات میں اگر وہ بات مان لی جائے تو تمہارے لیے زندگی بڑی اجیرن ہو جائے گی اور تمہارے لیے معاملات بڑے مشقت ہو جائیں گے. لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ معاملہ جو ہوا ہے اس شخص کے ساتھ ہوا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت میں بہت نیچے سطح پر ہے، اور کہیں کسی کے ذہن میں کنفیوژن نہ ہو تو لہٰذا میں اس لیے خود جان بوجھ کر اس موضوع کو کھولنا چاہ رہا ہوں یہاں پر، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین معصوم نہیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تلمیذ ہیں، انہوں نے عام زندگی گزاری ہے، عام زندگی گزارنے کے بعد اب وہ دار اسلام سے وابستہ ہو گئے، اب دار اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت کر رہے ہیں، اور ان کی تربیت کے لیے قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل موجود ہے، لہذا ان آیات کو بنیاد بنا کر صحابہ پر تبرہ کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے رخنے تلاش کرنا، یہ سراسر ربز اور رافضیت ہے، اور یہ سراسر یہودیانہ پالیسی اور دین سے دشمنی ہے. جب اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی تربیت کر دے، اور پھر وہ اس پر ڈٹے نہ رہیں، لوٹ کر دوبارہ اس چیز پر آ جائیں جس کو اللہ چاہتا تھا، اور پھر خدا اس کے لیے رضا کے جملے کہنا شروع کر دے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے وہی جملے ذکر کریں جو ان کے تمام امتحان کے بعد بطور اجر کے اللہ ذکر فرما رہا ہے. لہذا ایک ایک نقطہ تلاش کرنا اور صحابہ کے لیے پوری سازش کا جال بونا کہ جناب دیکھو یہ صحابہ نے ایسا کیا، صحابہ نے یوں کیا، صحابہ نے یوں کیا، جس طرح کہ سورۃ جمعہ کے اندر ہے کہ مارکیٹ کے اندر چند چیزیں ختم ہو گئی تھی اور کچھ رسک قلت تھی، جمعے کی صفیں لگ چکی تھی، اور اتنے میں بازار میں آنے والے شخص نے باہر آواز دے دی کہ آ جاؤ گندم آ گیا ہے، آ جاؤ کھجور آ گیا ہے، تو کچھ لوگ صفوں سے اٹھ کے بھاگنا شروع ہوئے کہ جلدی سے جائیں کہیں وہ چیز ختم نہ ہو جائے۔ تو سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے آیات کا نزول فرمایا کہ نہیں، جب اللہ کے ذکر کے لیے آ گئے ہو تو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی یاد کرو، اور جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم رزق حلال کے لیے چلے جاؤ اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو۔ تو یہاں پر علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ کاروبار جمعے کے وقت بند کر دیا جاتا ہے، قرآن کا حکم ہے، اور اس کے بعد، بلکہ علماء نے تو یہ کہا ہے کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد کاروبار کرنا جائز ہی نہیں رہتا، اور اکثر علماء اس کمائی کو حرام قرار دیتے ہیں کہ جو پہلی جمعہ کے پہلی اذان کے بعد اگر دکانیں کھلی ہوئی اور کاروبار کیا جائے قرآن کے اس حکم کے مطابق، لیکن جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد کاروبار کرو۔ بعض صوفیہ کی عادت تھی کہ وہ کاروبار نہیں بھی کرتے لیکن جمعے کی نماز کے بعد وہ بازار میں جایا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جب تم اپنے جمعے کی نماز کو ختم کرو تو اللہ کی زمین پر اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو جو لوگ اٹھ کر گئے تھے وہ بالکل ابھی ابھی اسلام لائے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نہیں اٹھ کر گئے، سیدنا عمر نہیں اٹھ کر گئے، سیدنا عثمان نہیں اٹھ کر گئے، سیدنا علی نہیں اٹھ کر گئے، مہاجرین صحابہ نہیں اٹھ کر گئے، وہ انصار کے وہ صحابہ جو ابھی ابھی ایمان لائے تھے، زیر تربیت تھے، ان جب وہ کچھ کام کریں گے اور اگر وہ صحیح ہوگا تو اجر کی بات ہوگی، غلط ہوگی تو پھر ان کے لیے صلاح کی بات کی جائے گی۔ تو یہ غلطی سرزد ہوئی، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب ان کو طریقہ بتا دیا تو پھر چاہے جیسے بھی معاملات ہوئے وہ صفوں سے کبھی نہیں اٹھے، اور اللہ رب العالمین نے پھر ان پر انعام اور اجر کی بارشیں فرمائی ہیں۔ بالکل وہی سلسلہ سورہ حجرات کی اس آیت کے اندر آیا ہے، اور قرآن نے خود جواب دے دیا ہے، میں اس کے بارے میں کیا عرض کروں، اب میں اسی پر گفتگو ختم کروں گا۔ فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خبردار جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ مان لیا کریں تمہارے اکثر معاملات میں تمہاری باتیں اور تمہاری مرضی کے مطابق کوئی کام کر لے تو تم تو پھر بڑے جھنجٹ میں پڑ جاؤ گے۔ تو دیکھیں یہ کس طرح سمجھانے کا انداز ہے، ان لوگوں کو سمجھانے کا انداز ہے جو دین کے اندر داخل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا لیکن ولکن اللہ حببا الیکم الایمان، اب اللہ نے اجر کی بات کر دی، جب انہوں نے کام کر کے دکھا دیا کہ نہیں ہم وہی کام کریں گے جو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی خواہشات کو دخل نہیں دیں گے، تو اب اللہ نے ارشاد فرمایا ولکن اللہ حببا الیکم الایمان، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہاری خواہشات کی تکمیل نہیں بلکہ اللہ نے تو تمہارے لیے ایمان کو محبوب رکھا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اپنے دست قدرت سے اے میرے محبوب کے صحابہ تمہارے دلوں میں مزین بھی کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور تمہیں تمہارے سروں کے اوپر تمہاری صداقت تمہاری وفاداری کی بنا پر یہ امتیازی اور یہ نتیجے کے طور پر تمہارے سروں پر تاج رکھ دیا ہے کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ جب نبی کی صحبت کو پا کر نبی کے ساتھ اخلاص سے جڑنے کی بنا پر اللہ نے جب تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا ہے تو اس کے نتیجے ظاہر کیا ہوئے، اس کے اثار خارج میں کیا ہوئے، فرما پھر تمہیں کفر سے نفرت ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، سیدنا امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان تک، تمام کے اوپر یہ آیت کریمہ ذکر کر رہی ہے کہ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ فرماتا ہے کہ پھر تمہارے دلوں کو اللہ نے ایسا کر دیا ہے، اپنے محبوب کے لیے ایسا مشتاق بنا دیا ہے کہ تمہارے دل ابھی نفرت کھاتے ہیں کفر سے، اور نفرت کھاتے ہیں فسق کے کاموں سے، اور نفرت کھاتے ہیں تمہارے دل اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے، اور محبوب اولئک هم الراشدون، یہ تیری صف میں بیٹھے ہوئے جتنے جو لوگ ہیں سارے میرے بندوں کے لیے راشد اور مرشد ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ نے آگے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مرتبے اور درجے کو ذکر کر دیا ہے۔ اور میں ایک بات یہاں پر یہ کروں کہ قرآن میں آپ اکثر جگہ پر پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے عمل کریں، لہم جنات ان تجری من تحت الانہار، ان کے لیے ہم نے جنتیں رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان سے مراد ایران کا کوئی شخص نہیں ہے، ان سے مراد صحابہ کرام ہی ہیں، ان سے مراد وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے ذریعے نمازیں ہم تک پہنچی ہیں، جن کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا ہے، جن کے ذریعے اذانیں ہم تک پہنچی ہیں، جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو لہذا دین کے اندر یہود کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ اسلام کو مشکوک کرو، اور اسلام کو مشکوک کیسے کریں گے، پہلے ان افراد کے اوپر اعتراض قائم کرو اور لوگوں کو تیار کرو ان افراد کے خلاف بلوانے کے لیے جو نبی کی صحبت میں رہیں، کیونکہ جب نبی کی صحبت میں رہنے والے لوگوں پر اعتراض بجا ہو جائے گا تو پھر اعتراض قرآن پر بھی آسان ہو جائے گا، پھر اعتراض دین پر بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس امت کو متحد رکھا ہے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ۔ تو یہ آیت کریمہ ساتھ ساتویں آیت کریمہ تھی سورہ حجرات کی، جو آج کے درس قرآن کے اندر، جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن کے اندر ہم نے اس کے تسلسل کو ذکر کیا. اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جل مجدہ سے کہ زندگی کے آداب اور سلیقے اور معاملات کو برتنے کے جو طریقے جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ثابت ہے، اللہ رب العالمین محض قولی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ نفوس قدسیہ، وہ ذوات مقدسہ، وہ شخصیات جو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض یافتہ ہے، ان کے طریقے کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ قلبی عقیدت رکھنے کا جذبہ بھی اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.